والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو گویا ایک طرف چھپانا منع اور دوسری طرف دکھاوا منع. کچھ لوگ تو بالکل ہی مٹھی بھیج کے رکھتے ہیں اور کچھ لوگ دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں، یہ دونوں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ساتھ ہی ریاکاری کی کیوں آ گئی بات؟ اس لیے کہ ریاکار کسی بھی عمل کو دکھا کر اس کا صلہ لوگوں سے لینا چاہتا ہے، تعریف کی شکل میں، کسی اور بدلے کی شکل میں، دکھا دکھا کے، جتا جتا کے اس لیے دیتا ہے تاکہ اسے بھی دیا جائے واپس. یہ دکھا کے احسان جتاتا ہے، یہ شکریہ کی طلب رکھتا ہے. تو ایسا شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. کیوں؟ اگر اس کو اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ اس کی جزا اللہ سے طلب کرتا. آخرت پر ایمان رکھتا تو اس کی جزا آخرت کے لیے چھوڑتا، کہ اگر دنیا میں نہیں کوئی ملا تو نہ صحیح، آخرت تو آنے والی ہے. ایسے شخص کے عمل میں استقامت آ جاتی ہے، دکھاوا ختم ہو جاتا ہے. اور دکھاوے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، دل دہلا دینے والی حدیث ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ پہلے انہی سے دوزخ کی آگ روشن ہوگی، پہلے وہی وہاں پھینکے جائیں گے. وہ عالم جو اس لیے پڑھے کہ عالم کہلائے، وہ عالم جو اس لیے علم حاصل کرے کہ عالم کہلائے، کہ لوگ مجھے عالم مان لیں. آپ دیکھیں کہ فی زمانہ اس چیز سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات عالم کہلانا ایک ٹائٹل بن گیا ہے، کہ تم عالم ہو یا فلاں عالم ہے یا تم عالمہ ہو. اور خصوصاً کراچی میں یہ لفظ بہت ہی میں نے سنا ہے عام، عالمہ کا کورس کر رہی ہو، نعوذ باللہ. جس شخص نے اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا وہ سب سے بڑا جاہل ہے. کتنا بھی اللہ آپ کو علم دے، کبھی بھی علم کے تکبر میں مبتلا نہ ہو، فوراً ان چیزوں کا سوچے جو نہیں پتا، جو نہیں آتا، کیونکہ علم کی تو حد ہی کوئی نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. کیا انتہا ہے آپ کے پاس؟ کون سی ایسی ڈگری ہے جس کے بعد آپ عالم کہلانے لگے کہ ہاں آپ عالم ہو گئے؟ کبھی علم کا زوم نہ آئے، سخت تکلیف دہ چیزوں میں سے ہے. جہنم کی آگ سب سے پہلے ان لوگوں سے روشن ہوگی، نمبر ایک وہ عالم جو عالم کہلانے کے لیے علم حاصل کرے، نمبر دو جہاد کرنے والا کہ بہادر کہلائے، اور نمبر تین خرچ کرنے والا کہ سخی کہلائے. اس لیے مال دے ریا الناس کہ سخی کہلائے. اور ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قلنا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میں جس چیز پر تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. ہم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوا. کیونکہ دکھاوا کرنے والا جس کو دکھا رہا ہے اپنی نیکی، اسے اللہ کے ساتھ شریک کر لیتا ہے. ہمیں کوئی بھی اچھا کام اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. جب ہم ساتھ یہ تمنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی، تو ان کو شریک کر لیتے ہیں ہم. کسی اور کی خوشی کے لیے کام کرنا ہی تو ریاکاری ہے، اور یہی ریاکاری پھر شرک ہے. کیونکہ صرف اللہ ہی کی خوشی کے لیے نیکی کرنی چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہیں، ان کی نیکی سے غنی ہیں، کہ جو بظاہر نیکی کا کام کرے اور نیت لوگوں کو خوش کرنا ہو. لوگوں کے سامنے بڑا بننا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہیں, بے پرواہ. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں, کوئی قیمت نہیں اللہ کی نگاہ میں. پھر فرمایا والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور جس شخص کا دوست شیطان ہو جائے, جس کا ساتھی, قرین قرنا سے ہے ساتھ رہ, ساتھ رہنے والا, یعنی جس شخص کے ساتھ ہر وقت شیطان لگا ہوا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق وہ کام کر رہا ہے, فساء قرینا, تو ایسا شخص بدترین دوست رکھتا ہے, وہ تو کتنا ہی برا دوست ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, اور کیا ہو جاتا ان کو, لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ان کا کیا بگڑتا, تھوڑا صبر کر لیتے کہ وہ جزا جو انہوں نے لوگوں سے چاہی وہ اللہ سے چاہتے, وہ جو دنیا میں چاہ رہے ہیں وہ آخرت میں چاہتے, تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور اس میں سے خرچ کرتے رہتے جو ان کو اللہ نے رزق میں سے دیا ہے, جو رزق اللہ نے ان کو دیا. وکان اللہ بہم علیما, اور ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ تو بس ایک مفروضہ ہے, یعنی من گھڑت بات ہے, کس نے دیکھی ہے, جسے یقینی طور پر تم ثابت نہیں کر سکتے, اور اس مفروضے کی بنا پر اپنے پہ مختلف پابندیاں عائد کرتے ہو, مال خرچ کرتے ہو, ہر طرح کی لذتوں سے محروم رہتے ہو, یعنی ہر وقت سوچتے ہو آخرت میں مل جائے گا, آخرت آخرت آخرت, یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا, کیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں, اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو فائدہ ہی پہنچ جاتا ہے, پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی مل جاتی ہے, یعنی اچھا کرنے سے. رہے دنیا کی لذتیں اور مزے تو یہ چند دنوں کی بات ہے, مرنے کے بعد تو ہم تم برابر ہو جائیں گے, لذتیں اڑانے والے بھی اور نہ اڑانے والے بھی. مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ہوا, یعنی آخرت آ گئی, تو ہمیشہ کی راحتیں اور نعمتیں ہوں گی, اور تمہیں طرح طرح کی مصیبتیں اور جہنم کا عذاب ہوگا, اور یہ عذاب دائمی ہوگا. اور اگر تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا, ہمارا کیا نقصان ہے, یعنی اگر تمہارا ہی خیال درست ہوا کہ قیامت نہ آئی تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا. لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ ہو. یہ سن کر ہوش میں آ گیا اور وہ ایمان لے آیا. کتنی اچھی تبلیغ ہے, کیسا اچھا جواب ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انسان آپ کو یہ نہ کہے, آپ کا اپنا نفس ہی کہہ رہا ہو, اے نہیں پتہ نہیں آخرت آخرت سوچ کے اچھے کام کرتی رہتی ہوں, پتہ نہیں کچھ ہونا بھی ہے کہ نہیں. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہر ایک کو, پتہ ہر ایک کے اندر آتا ہے لو آخرت کی امید پہ. اور جیسے کہ بابر نے بھی کہا تھا کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیس, اچھی طرح ابھی عیش عیاشی کر لو, دوبارہ زندگی نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ وہ پنجابی کا محاورہ کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کس دیکھا, یعنی یہ دنیا میٹھی ہے, کل کس نے دیکھی ہے, آج ہی عیاشی کرو جو کرنی. اور بہت سے لوگوں کا یہی نظریہ اور عقیدہ بن چکا ہے کہ کل کا وعدہ فریب ہے, دھوکا ہے, کیا پتا تمہارے فلاں عمل کی وجہ سے تم جہنم میں چلی جاؤ, اگر جانا ہی ہے تو یہ بھی کر لو, اس سے پھر کیوں رکو. یہ سب دھوکے ہیں جو انسان اپنے نفس کو دیتا رہتا ہے. اس لیے کبھی بھی اگر دل میں یہ وہم بھی آ جائے, وسوسہ آ جائے کہ آخرت یقینی نہیں ہے, تو بھی نیکی کو کبھی نہ چھوڑیں. کیوں کہ اگر نیکی آپ اپنی ذات میں کر رہے ہیں, مثلا نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز پڑھنے سے ایک سکون تو آتا ہے نا, برائی سے تو بچتے ہیں, خوشی ملتی ہے, صدقہ کرنے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, ہمیں خوشی ملتی ہے, اس میں نقصان تو کوئی نہیں. اگر آخرت اول تو ہے ہمارا ایمان, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں, اگر آپ کے اندر وسوسہ آ گیا کہ نہیں کوئی نہیں, تو بھی آپ یہ کہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح, لیکن ابھی تو مجھے اچھا کرنا چاہیے کہ میری زندگی, یہ زندگی تو اچھی گزرے. اس زندگی میں بھی اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی اگیں گے, آپ برا کریں گے تو برا پائیں گے. اور تبلیغ کے لیے بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ کسی نان مسلم کو اگر بات کرنی کسی ایسے ہی شخص کو کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, پھر کیا ہوگا, ان اللہ لا یظلم, بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا, مسکال ذرۃن, ایک ذرے کے برابر, مسکال ہوتا ہے مقدار, ثقل سے ہے جس کے ساتھ وزن کیا جائے, یہاں مقدار مراد ہے. اللہ ایک ذرے کی مقدار کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ ان تک حسنتن, اگر ذرہ بھلائی کا ہو, یضاعفھا, تو اسے ملٹی پلائی کر دے گا. دگنا کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا دو گنا, اس کا مطلب ہوتا بڑھا چڑھا کر دے گا, کئی گنا زیادہ دے گا, کیونکہ ایک نیکی دس نیکیاں لاتی ہے, اس لیے دگنا کا ثواب ڈبل نہیں کہا کرے, ڈبل اس کا ترجمہ نہیں ہے یضاعفا کا, ملٹی پلائی کرنا ہے, کئی گنا بڑھا دے گا نیت کے مطابق, کوانٹیٹی کے مطابق جو آپ نے کیا کام. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا. یعنی مت شک کرو آخرت پر, آخرت ہوگی اور وہاں چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی, کیونکہ بعض وقت ہم چھوٹی نیکی کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے, ہم کام کریں گے تو بڑے بڑے, چھوٹا سا کام کوئی کام نہیں. یاد رکھیں ہر بڑا کام چھوٹے سے شروع ہوتا ہے, ہر بڑا کام چھوٹے سے شروع ہوتا ہے. پھر بیج اور درخت اور اس کے پھلوں کی مثال یاد رکھیں کہ ہر پھلدار درخت کی ابتدا ایک گٹلی سے ہوتی ہے, ایک بیج سے. کوئی بھی اگر آپ پھلدار درخت کاٹ کے کہیں سے چرا کے لے آئیں اپنے گارڈن میں لگانے کو کہ وہاں کیوں لگا ہوا ہے, میں پھل لگاتا ہوں اپنے گھر میں, تو اس طریقے سے کبھی نہیں لگ سکتا. آپ دیکھیں کہ ایک بیج کا سائز کیا ہوتا ہے میکسیمم, بڑے سے بڑا بیج کتنا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا بڑے سے بڑا بیج؟ آم کی گٹلی مثلا, ہمارے جو نون پھل ہیں یا چیزیں ہیں, میکسیمم اس کا بھی ویٹ آپ کو پتا ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے, اس کا سائز آپ کو معلوم ہے چند انچز ہوتا ہے, لیکن اس کا درخت کتنا ہوتا ہے, دیکھا ہوگا درخت کتنا بڑا درخت ہوتا ہے, اور اس پر جو پھل آتا ہے صرف ایک سال میں, ایک آم کے پودے پر کئی کئی بوریاں بعض اوقات آم لگتا ہے, ان گنت آم لگتے ہیں ایک پودے کے اوپر, گنے نہیں جا سکتے. لیکن کیا یہ آم کا پودا جو آج آپ کو پھل دیتا نظر آ رہا ہے, کیا یہ اپنے زندگی کے پہلے دن جب یہ زمین سے پھوٹا تھا یہ ایسا ہی تھا؟ ایسا نہیں تھا, وہ ایک سوکھی چھوٹی ہلکی سی گٹلی تھی جس سے یہ درخت لگا اور پھر اس نے پھل دیا. یہ ضرور ہے کہ ایک باغ میں لگائے جانے والے درختوں میں سے ہر درخت مختلف سائز کا ہوتا ہے, اس کے پھل بھی مختلف کوانٹیٹی میں نکلتے ہیں, لیکن ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت ایک سیزن پھل نہیں دیتا, دوسرے میں پھر زیادہ آتا ہے. تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں, اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو آپ پھل بھی نہیں دے سکتے. ایک بڑا سایہ دار پھلدار درخت بننے سے پہلے انسان کو بہت سے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ صبر ہے. اب مثلاً اگر میں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھوں, ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہے نا, آپ سیکھ رہے ہیں تو میں سکھا رہی ہوں, میں جو سکھا رہی ہوں اس کو میں ایک پودے سے تعبیر کرتی ہوں جو مثلا یہاں لگایا گیا اس شہر میں. اس پودے کا ابھی سائز کیا ہے, ابھی تو بیج ڈالا ہی گیا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اور اس میں مجھے کیا حق ہے کہ میں ابھی توقع رکھ بیٹھوں کہ اس میں اتنے پھل آ جانے چاہیے ایک سال کے بعد, بہت مشکل ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت پہ بور کتنا لگتا ہے, تو بور کا مطلب سمجھتے نا, یعنی جب پھل آتے ہیں اس سے پہلے بور بہت زیادہ لگتا ہے, ساتھ ہی آندھیاں چل پڑتی ہیں, کیا سارا بور جو درخت پہ آتا ہے یا سارا پھول جو درخت پہ لگتا ہے سارا آم بنتا ہے؟ ایک بڑا حصہ جھڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ درخت لگائیں تو اس کی صبر کے ساتھ آبیاری کریں, اس کو پروان چڑھائیں, اس کی کیئر کریں, نگہداشت کریں, اس کے پھل آنے کا انتظار کریں, لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ رہے کہ سارا بور سارا پھول پھل میں نہیں بدلتا. یہ فطرت کا ایک اصول ہے. ضروری نہیں کہ سب لوگ جو سن رہے ہیں وہ 100% چینج ہو جائیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق. میری نہیں, یہ میری طرف سے کوئی چیز آپ اپنی نیتوں کو پھر سے خالص کر لیں. کوئی کام چھوٹا ہو کہ بڑا میری خاطر نہیں کرنا, نہ میری خوشی کے لیے, نہ میری کسی بھی کسی قسم کی, یعنی میرے ذاتی فائدے کے لیے نہیں, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور میں بھی اگر اپنی نیت کو یہی خالص کرتی رہوں کہ میں نے ان لوگوں سے جزا نہیں لینی, ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, اور ہر شخص کو اللہ سے ہی اجر کی توقع رکھنی چاہیے, کیونکہ جو اجر وہ دے سکتا ہے وہ کوئی انسان تو کیا پوری دنیا کے انسان مل کر نہیں دے سکتے, اور اگر پوری دنیا کے انسان مل کر دے بھی دیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ آپ سنبھالیں گے کہاں, رکھیں گے کہاں, اس کو کریں گے کیا. چھوٹی سی تو زندگی ہے, اس میں آپ میکسیمم کیا انجوائے کر لیں گے دنیا کی مال و متاع کو. انسان کی تو ضروریات پوری ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ عزت سے وقت گزار دے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو کبھی جیسے حدیث میں بھی آتا ہے, لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق, نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھو اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. کسی انسان سے ملاقات کے وقت مسکرا دینا بھی ایک بڑی نیکی ہے, اس کو بھی اسپیئر نہ کرو. بعض اوقات ہمارا موڈ درست ہی نہیں ہوتا, کسی وقت ہر ایک کو دیکھ کے گھور کے گزر جاتے ہیں, ہر ایک پر بدگمان نظر آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایمان والا سینہ جو ہوتا ہے نا, وہ بدگمانی سے سوچ کی ابتدا نہیں کرتا, اچھے گمان سے کرتا, حتیٰ کہ کوئی برا پروو کر دے اپنے آپ کو. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہر ایک کے بارے میں سسپیکٹ کریں, شک کریں, یہ ضرور یہاں سے خراب ہو گئی, یہاں سے یہاں, اور پھر تلاش کریں اس کے اندر برائی کی ریزنز, اچھا کہاں سے بھلا, کون سی, پھر چنتے رہتے ہیں, پھر جمع کرتے رہتے ہیں, پھر اکٹھی کر کے تعلقات بگاڑ لیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ زندگی کا کیا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, حتیٰ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ وہ واقعی اچھا نہیں ہے, تو ابھی اگر غلام کو 70 دفعہ معاف کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی معافی کر دے تاکہ اپنا دل ہلکا رہے. کسی کو بھی معاف نہ کر کے سارا بوجھ انسان خود اٹھاتا ہے دکھنے اور کڑنے اور جلنے کا. تو کسی کے بھلے کے لیے نہیں, اپنے بھلے کے لیے ہی معاف کر دیں بہرحال. اور چھوٹی چھوٹی آپ کی طرف سے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس پر اور بڑھا دے گا, وہ یؤتی اللذین اجرا عظیما, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, پھر کس طرح ہوگا, کیا گزرے گی اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے. وہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی یا انبیاء کے بعد جو لوگ حق کا پیغام پہنچانے والے. وجئنا بک علی ہؤلاء, اور ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے, شہیدا گواہ. ہؤلاء سے مراد انبیاء ہیں, دین کے داعی ہیں, ان پر پھر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. یہ کیسے ہوگا اور یہ کیا ہوگا, یہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث جو آتی ہے وہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب سورۃ النساء پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو فرمایا کہ شکر اور امتنان اور مسرت و انبساط کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے تھے کہ مجھے اتنا بڑا مقام دیا گیا. اس آیت سے آپ کا شرف اور فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت ہے کہ تمام کے آپ گواہ ہوں گے. یعنی ایک طرف اللہ کی عطا کردہ فضیلت پر انتہائی خوشی کی وجہ سے اور دوسری طرف اس کی عطا پر انتہائی شکر گزاری کے طور پر. اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابن مسعود سے کہا مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو وحی آتی ہے، آپ کو تو جبریل سناتے ہیں، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم سناؤ. سورۃ النساء پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ ہچکیاں لے کر رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو ایک بہت بڑی فضیلت دی گئی. بندہ مومن کا یہی کردار ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اس کو نعمت نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر گزاری میں آنسو بہاتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی کیسے دیں گے؟ آپ کو کہاں سے پتا چلے گا؟ آپ کی گواہی کا یہ طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے قرآن میں مختلف انبیاء کا اور ان کی امتوں کا ذکر ہے، اس علم کی بنا پر گواہی دیں گے جو آپ کو دیا گیا ہوگا کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا، انہوں نے نہیں مانا تو اس میں ہمارا قصور نہیں. پھر ان سب پر آپ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچ کہتے ہیں. آپ یہ گواہی اس علم کی وجہ سے دیں گے جو آپ پر نازل ہوا تھا گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں. اور یہ ایک سخت مقام ہوگا، گواہی دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ کے رونے کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ احساس ذمہ داری تھا کہ میں کیسے یہ گواہی دوں گا. اچھا، بعض لوگوں نے یہاں سے ایک بڑی عجیب بات نکالی. آپ دیکھیں نا، ہر شخص اپنا دلیل قرآن سے نکال رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ. تو ان لوگوں کے ان حرکتوں کا بھی علم ہونا چاہیے. کیسے؟ بعض نے کہا کہ شہید وہ ہوتا ہے، گواہ وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے وقت موجود تھے، حاضر و ناظر تھے، لہذا وہ خود دیکھ رہے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، اسی وجہ سے تو گواہی دیں گے. تو اس سے ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت مریم کی کفالت کا وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ فرمایا وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے. تو اس لیے اگر یہ معنی نکالا تو یہ قرآن ہی کے خلاف جائے گا. آپ دیکھیں کہ اس طرح تو پھر امت مسلمہ کو بھی گواہ بنایا گیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر شخص صرف اس وقت گواہی دے سکتا ہے جس چیز کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو آپ کو یاد ہوگا آپ کو بھی تو اللہ نے گواہ بنا رکھا ہے نا. کہاں کہاں آیا یہ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، پھر آپ سب بھی حاضر ناظر ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں. اب آپ کہیں گے بات سمجھ ہی نہیں آئی کیا کہا گیا. اس میں سمپلی یہ میں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اس علم کی بنا پر ہوگی جو آپ کو بذریعہ وحی دیا گیا گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کے جواب کے بارے میں. یہ گواہی آپ کے ذاتی علم اور مشاہدے کی بنا پر نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حضرت نوح کی قوم میں بھی موجود تھے اور حضرت ہود کی اور حضرت صالح کی، اور وہاں آپ سب دیکھ رہے تھے، حاضر و ناظر تھے، اور پھر قیامت کے دن جو آپ نے دیکھا وہ وہاں گواہی دیں گے کہ پیغمبر یہ کر رہے تھے اور لوگ یہ کر رہے تھے. یہ نہیں ہے اس کا معنی. اور پھر اس کی دوسری دلیل کیا ہے کہ قرآن میں تو امت مسلمہ کو بھی شہداء کہا گیا ہے کہ تمہیں بھی حق کی گواہی دینی ہوگی، دنیا میں حق پہنچانا ہوگا اور قیامت کے دن بتانا ہوگا کہ لوگوں نے مانا کہ نہیں. یوم اذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا. کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش ان پہ زمین برابر کر دی جائے، یعنی زمین پھٹ جائے، وہ اندر چلے جائیں اور اوپر سے پلستر کر دیا جائے. یہ مراد ہے. جیسے پلستر کا لفظ نہیں آتا، میں سمجھانے کے لیے کریں کہ زمین برابر کب ہوتی ہے، بالکل ایک جیسا اوپر سے بچھا دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں. یہ کون چاہیں گے؟ یہ کون چاہیں گے کہ زمین پھٹ کے وہ اندر چلے جائیں اور اوپر سے پھر وہ زمین ایک جیسی ہو جائے. الذین کفروا, نمبر ایک جنہوں نے کفر کیا, اور نمبر دو وعصوا الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی جس طرح اللہ کو نہ ماننا, اللہ کی بات نہ ماننا جرم ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی جرم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان قیامت کے دن اس قدر شرمندہ ہوں گے, کیونکہ بعض کیسز میں تو آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے, کہ پھر وہ چاہیں گے کہ کاش اب کہیں زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.